فاتحہ برائے نظر شہداء کربلا علیہم الصلاۃ والسلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. صلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على قضائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر. وقال في آخر السورة يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صلوات پڑھیں ہم لوگوں نے. تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے جو وعدہ بھی کرتا ہے اور وفا بھی کرتا ہے، اور تمام ہدیہ درود و سلام ان ازواج مقدسات کے لیے کہ جو وعدے پر وفا کرنے کا طریقہ سکھاتے ہیں. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا وجعلنا من المتمسكين بولاية علي بن ابي طالب عليه السلام. عظم الله اجورنا واجوركم بمصابنا بالحسين عليه السلام وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بصأره مع وليه الإمام المهدي من آل محمد عليهم السلام. اللهم صل على محمد. أما بعد، شكر خدای عباس آج 1441 سن ہجرت اس فرش ازا پر محرم کی 7 تاریخ منتخب ہوئے برائے ذکر عباس. واقعاً تمام شہیدوں کا تذکرہ اپنے مقام پر کربلا کی عظیم درسگاہ میں ایک دن کے مدرسے میں حضرت عباس کی شخصیت اور حضرت عباس کے کردار کو اگر الگ سے پڑھنا چاہیں تو ایک مجلس تو کیا اشرے ہو جائیں تب بھی عباس سمجھ میں نہیں آئے. عباس کو سمجھنے کے لیے انسان کو معرفت کے بہت سارے راستے طے کرنے پڑیں گے. آئیے حضرت عباس پر لبکشائی کرنے سے پہلے اپنے عنوان کو مربوط کرتے ہوئے کربلا معلیٰ میں سرکار سید الشہداء کی خدمت گزار 72 افراد کی کیا صفات تھیں؟ لقمہ حرام پیٹ میں نہیں تھا، اور جس کے لقمہ حرام پیٹ میں ہو وہ کربلا والوں کے ساتھ شہیدوں میں شامل نہیں ہو سکتے۔ دوسرا، کربلا والے شہیدوں کی خاص بات، یا اس کو ہم یوں کہہ لیں کہ عاشورے کے مدرسے کے ایڈمیشن کی سیکنڈ شرط، کہ جو کربلا کے طالب علم تھے وہ بے حس نہیں تھے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ غور کیجئے، بے حسی کو سمجھانے کے لیے ہم تلاش کریں حس کیا ہوتی ہے۔ حس احساس، حواس، یہ تینوں ایک ہی مادے سے نکلے ہوئے مختلف لفظ ہیں۔ عرب کے جہلا پیغمبر کی بات پر ایمان کیوں نہیں لاتے تھے؟ ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی ایسا ہو جو ایمان لانے کا ارادہ بھی کرے تو اس کی بے حسی اس کے آڑے آتی تھی، یعنی قرآن مجید نے دو طریقے سے مسائل کو بیان کیا۔ ایک مسئلہ، وہ کہتے تھے وجدنا علیہ آبا ہم، وجدنا علیہ آبا انا، ہم نے اسی عقیدے پر اپنے باپ دادا کو پایا ہے، تو اپنے باپ دادا کے راستے کو نہیں چھوڑ سکتے۔ اور کربلا میں قسم بخدا کتنے افراد نے اپنے باپ دادا کے راستے کو چھوڑا، ورنہ آسان نہیں تھا کربلا کے میدان میں کسی ایسے فرد کا حسینی ہو جانا، آسان نہ تھا جس کا باپ حسینی نہ ہو۔ حلوات پڑھے محمد والا۔ قرآن نے ایک جملہ اور کہا، وَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا، اپنے باپ دادا کی بات پہ اڑے ہوئے تھے اگرچہ ان کے باپ دادا کچھ عقل نہ رکھتے ہوں۔ عجیب بات، دو باتیں ہو گئیں، اندھی تقلید، اپنے باپ دادا کی اندھی تقلید، جو اندھا مقلد ہو وہ حسینی کیسے ہوگا۔ دوسرا مسئلہ، عاشورہ امام حسین اور آنے والوں کی صفات میں ایک صفت، کہ کبھی ایسا بھی تھا کہ تقلید اندھی نہیں تھی، لیکن اللہ کے رسول کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے۔ کیا مطلب؟ یجعلون اصابعہم فی اذانہم، وہ اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں ڈال دیتے تھے کہ پیغمبر کی بات سننی پڑے۔ خوب، کربلا کے میدان سے پہلے ختم یہ مرتبت کا مرحلہ، مکہ المکرمہ کی کافر نوجوان نسل سے کہتے تھے دیکھو محمد کی بات میں سننا، کیا کریں کہ اگر تمہیں خانہ کعبہ کا طواف بھی کرنا ہو، عجیب تھا وقت، یہ طواف خانہ کعبہ بھی کرو اور محمد کی بات نہ سنو، کیا کیسے ممکن ہے طواف کریں آپ ان کی بات نہ سنیں؟ کیوں؟ کہ پیغمبر بیٹھتے تھے ہجر اسماعیل کے مقام پر، اور ہجر اسماعیل داخل طواف خانہ خدا۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ اگر کوئی ہجر اسماعیل میں بیٹھا ہوا کوئی بات کر رہا ہو اور اس زمانے کے خانے کا وہ جبکہ طواف کرنے والے 10, 15, 20 ایک وقت میں 40, 50, 100 اس طرح لوگ ہوتے تھے، عام دنوں کی بات کر رہا ہوں، تو بھلا کیسے ممکن کہ اگنور کیا جائے اس کو جو بیٹھا ہو ہجر اسماعیل میں؟ یہی جملہ کہا گیا تھا مدینہ منورہ کے آنے والے طلبگاران ہدایت سے بھی کہ دیکھو تم آئے ہو تحقیق کرنے کہ کون نبی جس نے اعلان کیا، تو ہم تم سے کہتے جادوگر ہے وہ. ابھی جملہ بڑا عجیب ہے، میں کہتا ہوں اگر عصبیت کے پردے کانوں سے ہٹا کے آج بھی انسان حسین کی آواز سنے تو حسین کی آواز میں وہی جادو ہے جو محمد کی آواز میں تھا، وہی اثر ہے. اور کربلا کے میدان میں بار بار خطبہ دینا، بار بار بات کرنا، سرکار سید الشہداء کا عجیب انداز تھا. یعنی آپ نے کوئی آپشن اپنے ہاتھ سے ہدایت کے باب میں جانے نہیں دیا، حتیٰ کہ امام کے کسی ساتھی نے اگر کہہ دیا مولا میں جا کے ان سے بات کروں، سمجھاؤں انہیں، اللہ اکبر. حسین میرا مولا فرماتا کہ میں سمجھا رہا ہوں، نہیں سمجھ رہے تم کیا سمجھاؤ گے؟ سلام ہو ابی عبداللہ پر، سمجھانے والوں کا بھی احترام کر رہے تھے. جاؤ اچھا جاؤ اپنا کام دلوات پڑے محمد والے محمد لگام کرو. اور محرم کی 6 تاریخ اور 7 تاریخ اور سمجھانے کا ایک انداز دے کر جناب بریل تنگ پہ لیں گے بات کو لے کر. 6 محرم آخری دن تھا جب عمر سعد نے امام علیہ السلام سے اپنے تمام تر مذاکرات معطل کیے. ہوا کیا تھا کہ خولی بن یزید اسبعی نے خط لکھ دیا تھا، اس خط کے اعتبار سے 7 محرم کو پانی بند ہوا، اور اتنا خوف تھا عمر سعد کو ابن زیاد کا کہ اس نے 3 الگ الگ لشکر معین کیے. پہلے لشکر کے 500 سپاہی تھے، دوسرے کے 4000 تھے، آخر میں شبس ابن ربی کے ساتھ 3000 کا دستہ اور لگا دیا. فرات کا کنارہ، کربلا کا علاقہ، چپے چپے پر شبس بن ربی کہتا ہے تو فکر نہ کر، پرندہ بھی ہماری نگاہوں میں آئے بغیر فرات سے پانی نہیں لے سکے. ایسے میں حضرت حبیب ابن مظاہر اسدی کا جانا اور جا کر بنی اسد کے قبائل سے بات کرنا، امام نے ان کو بھی اختیار دیا گرچہ ان کا یہ جانا 9 محرم کو ہے. جائیے آپ بھی جائیے 9 محرم تک، یعنی ہدایت کے راستے کھلے رکھے گئے 10 محرم تک، تاکہ کوئی بھی اگر ہدایت کا طلبگار حسینی بننا چاہے. اسی لیے شاید فرش ازا پر آنے پر کوئی پابندی نہیں ہوتی، عیسائی آئے کہ یہودی آئے، بت پرست آئے کہ خدا کا منکر آئے، ایک مرتبہ آئے تو صحیح. اس لیے کہ جب تک طبیب کے پاس مریض قریب نہ آئے تو علاج کیسے ہو. تو فرش ازا حسینی پر فقہی مسئلہ نہیں لگتا، ہاں اگر مسجد میں ہو تو الگ موضوع ہے، فرش ازا پر ہو تو موضوع الگ ہے. مسجد میں وہ آئے جو فرش ازا سے ہو کر گیا ہو، جو ہدایت کو سمجھ کے گیا ہو تو جائے مسجد میں، جب ہدایت سمجھی ہی نہیں ہے. الوات پڑھے محمد والے محمد. گویا یہ اوپن یونیورسٹی، اللہ اکبر، وہ ایک دن کا مدرسہ تھا، اب پورے سال بھر کا مدرسہ ہے. سال بھر حسینیت ہے، کل یوم عاشورا، یہ قول معصوم نہیں ہے لیکن ہے بڑا حسین قول، کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا، ہو سکتا ہے کوئی اس کو اپنے لحاظ سے پڑھے تو انما الاعمال بالنیات، ہم تو یہ سوچ کے پڑھتے ہیں کہ ہر دن عاشور، کیا مطلب کہ ہر دن کا مدرسہ ہدایت کھلا ہوا ہے، وہ کل ارض کربلا، کربلا جائیں کہ نہ جائیں، جس زمین پر ہدایت کا سبق مل جائے، کوئی انسان مفادات کی زنجیریں توڑ کر حر بن جائے تو کربلا ہو جاتی ہے. مثال دوں آپ کی خدمت میں کہ جس دن انسان اپنے رب کو پہچان لے تو عرفہ ہو جاتا ہے، اور نو ذی‌الحج کو بھی اللہ کو نہ پہچانے تو عرفہ نہیں ہوتا. جس دن انسان اپنے جذبات قربان کرے اللہ کے لیے عید قربان ہو جاتی ہے. کیا فرمایا تھا مولا نے کہ جس دن انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لے وہ دن عید کا دن ہے. یہ تو بات تھی محرم کی 9 تاریخ، حضرت حبیب ابن مظاہر الاسدی جب قبیلہ بنی اسد کے پاس پہنچے، اور آپ نے تو کہ آپ بھی اسی قبیلے کے سردار تھے، کہ میں تمہیں ایک بڑی خبر پہنچانے کے لیے آیا ہوں، نجات کی خبر ہے، شفاعت کی خبر ہے، ختمی مرتبت کے سامنے سرخرو ہونے کی خبر ہے، آؤ. لوگ تیار ہوئے، اور تیار ہوئے تقریباً 400 افراد تیار ہوئے، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں ہر قبیلے میں عبید اللہ ابن زیاد کے جاسوس گھسے ہوئے تھے. خبر لیک ہو گئی کہ اتنے لوگ بنی اسد کے جو نینوا میں آباد تھے، یہ وہی لوگ ہیں کہ جن سے امام نے زمین کربلا پرچیز کی ہے، کہ یہ نکل لیں لشکر حسین کی مدد کے لیے. گرچہ روایت ہے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے اعتبار سے، میں اس لیے پڑھ رہا ہوں یہ روایت کہ شاید آپ کے ذہن میں میرے اس بات کے بعد سوال اٹھے کہ مولانا آپ نے کیسے پڑھ دیا. یہ امام روزے تاسوعا کی تعریف کرتے ہیں، روزے تاسوعا یعنی کہ عاشورا سے ایک دن پہلے، 9 محرم. لشکر یزید کو اطمینان تھا کہ اب کوئی حسین کی مدد کو نہ آ سکے گا، تو حبیب ابن مظاہر کا لشکر جمع کرنا یہ کب ہوا گیا؟ تو آپ کی خدمت میں عرض ہے کہ روایت دوبارہ پڑھی جائے. امام فرماتے ہیں لشکر یزید کو اس بات پر اطمینان 9 محرم کو ہو گیا کہ اب کوئی عراق کے باہر سے حسین کی مدد کو نہیں آ سکے، سارے بارڈر سیل کر دیے گئے، سمجھیے آپ. لیکن یہ نینوا کہاں پر ہے؟ یہ نینوا فرات کے کنارے سے ملا ہوا علاقہ. ایک حبیب ابن مظاہر کا خطبہ اور دعوت ہدایت، اور ایک اور شخصیت اور امام کے لشکر میں شامل ایک حسین و جمیل چہرہ، بہت کم پڑھا جاتا ہے ان کو، حضرت برائر ابن خزیر حمدانی. میں اپنے تاریخ کے طالب علموں کے لیے بیان کر رہا ہوں کہ کربلا میں واحد مباہلہ ہوا، طلبات پڑھے محمد والے محمد، مباہلہ جو مدینے میں ہوا الگ ہے، ایک مباہلہ کربلا کے میدان میں ہوا. اس سے پہلے سمجھے برائر کون ہے. برائر، جب کبھی آپ نام کا انتخاب کریں اپنے بچوں کے لیے تو شہدائے کربلا کے ناموں میں سے نام کا انتخاب کر کے پہلے اس کے معنی تلاش کیجیے. برائر، بروزن قریش، ترجمہ کیا اس کا؟ برا یا برو سے برن، نیکیوں کا مرکز اور نیکی انجام دینے والا. کربلا کا ہر مجاہد نیکیاں بانٹتا ہے. ارے جہاں سے ذکر شہدائے کربلا ہو اس کرسی کو کہتے منبر، نیکیوں کی اشاعت کا مرکز. ہر ہرکس و ناکس کی کرسی کو منبر نہیں کہتے، بہت غور کیجئے گا. جج کی کرسی ہو تو کرسی ہے، صدر مملکت کی چیئر ہو تو کرسی، یعنی ان کے ہی اعتبار سے ہے. لیکن امام سید سجاد علیہ الصلوۃ والسلام نے دربار یزید میں خطبہ دیا ہے نا، خطبہ دیا ممبر پر. جناب شہزادی ثانیہ زہرا کا خطبہ ممبر پہ نہیں ہے، لیکن امام خود ممبر کے اوپر. اور جب یزید اپنے عقائد بیان کر چکا، اپنے آبا و اجداد کفار کو یاد کر چکا، تب جا کر امام فرماتے ہیں کہ ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم اس لکڑیوں کے پنجرے پر جا کر کچھ بات کریں. میں حیران ہوں لفظ منبر کا پہلا استعمال کب ہوا سیرت رسول کی روشنی میں، جبکہ خاتون نے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آ کر آپ کی زحمت کو دیکھا کہ آپ کھجور کے سوکھے درخت کے تنے سے پشت لگائے ہوئے ایک طویل طویل خطبہ دے رہے ہیں، تو اس نے آ کر آفر کی، یا رسول اللہ میرے بچے جو ہیں وہ نجار ہیں، لکڑی کا کام جانتے ہیں، کارپینٹر ہیں سمجھیے، تو میں چاہتی ہوں کہ آپ کے آرام کے لیے ایک اونچی کرسی بنا دی جائے، اس پر آپ اتنا اوپر بیٹھ سکیں گے لوگ آپ کو دیکھیں اور آپ کو تھکان بھی نہ ہو. یہ رسول خدا کی زندگی میں منبر کی تاریخ. لیکن کیا اس کے بعد منبر نہیں تھا؟ تھا منبر، اور ایسا منبر تھا کہ مولائے متقیان علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام سے اور یہ تو واقعی مولا کا نام آیا تو آپ کی زبان پہ درود آیا، یعنی آپ قریب ہو گئے مولا سے، تو کیوں نہ ممبر سے قریب بھی ہو جائیں تاکہ پیچھے آنے والوں کو آسانی، صلوات پڑھے محمد و آل محمد. میں چاہتا اچھا میں آپ کے احترام کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے، ہر مجلس میں یہ مسئلہ آتا ہے، آپ کی بات نہیں ہے، ہر مجلس میں کسی نہ کسی مرحلے پر خطیب کو کہنا ہی پڑتا ہے آگے آ جائیے، مجلس ہوتے ہی آگے بلانے کے لیے. انسان بیٹھتا ہے اپنے لحاظ سے اور ذکر امام کی برکت اسے اس کے مقام سے ہٹا کے آگے بڑھاتی ہے. تو خیر یا علی، مولا سے ان دو افراد کی شکایت کہ جو دو افراد اسلام کے تاریخی اعتبار سے مشہور شخصیات میں شامل ہیں. کہتے ہیں کہ کب کی بات ہے، جب مولا کائنات شہزادی کونین کو دفن کر چکے، تب تین شکایتیں کی انہوں نے، ان میں سے ایک شکایت تھی کہ آپ ہم سے دل میں کیا رکھتے ہیں، دونوں کریں مولا علی سے کیا رکھتے ہیں آپ دل میں، یہ کیا مطلب کہ آپ نے اپنے بیٹے حسن کو پڑھا کے بھیج دیا، سمجھا کے بھیج دیا کہ جاؤ جا کے ممبر پہ بیٹھ جاؤ، اور بیٹھنے سے پہلے کہنا کہ جو بیٹھا ہوا کہ اترو ہمارے بابا کے ممبر سے. لگتا ہے یہ آپ نے پٹی پڑھائی ہے، بچہ تو یہ بات نہیں کر سکتا نا. امام نے جملہ سنا, ارشاد فرمایا کہ اگر تم دونوں خود غور کرو تو انصاف سے سوچو, بچہ کون ہے؟ حسن. کون حسن؟ اسے صاحب ممبر رسول خدا. جب خطبہ دیتے تھے ممبر پر حسن داخل مسجد ہوتے تھے تو رسول خدا خطبہ چھوڑ کر اتر کے حسین کو گود میں لیتے تھے اور پھر اپنے زانوں پہ بٹھا کے خطبہ کنٹینیو کرتے تھے, مسلسل کرتے تھے. تو بچے کو تو عادت ہے کہ ممبر پہ وہ ہو جو اسے گود میں اٹھائے. اب تم کیا سمجھتے ہو میں نے پڑھا کے بھیج دیا؟ ارے جسے خدا پڑھا کے بھیجتا ہے اسے کسی پڑھانے والے کی حاجت نہیں ہوتی. تمہیں درمیان میں اس یہاں تک اس لیے پہنچے کہ ممبر کا تصور ختم نہیں ہوا تھا. مگر چوتھے امام نے حاکم شام فرزند معاویہ کے سامنے ارشاد فرمایا تھا, ممبر نہیں لکڑیوں کے پنجرے پر جا کے خطبہ کہوں. تو ممبر امام کی نگاہ میں وہ کرسی ہے اس سے نیکیوں کی اشاعت کی جائے, اور اسی کے نام سے لفظ بریر. ہم چلے یہاں سے تھے, مجھے یاد ہے بریر ابن خزیر یا خزیر, وہی لفظ جو خضر کے معنی میں ہے, سر سبز و شاداب کر دینے والا. خضر کون؟ جہاں سے گزرتے ہیں وہاں سبزہ ہو جاتا ہے. سبزے کا مطلب اگر کسی گھر سے گزر جائیں تو امن اور سلو پیدا ہو جاتی ہے, اگر کسی کنویں کے پاس سے گزریں تو پانی آ جاتا ہے, اگر کسی بے آب و گیا زمین پر سے گزریں تو نباتات نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ خضر کے معنی ہے. تو بریر ابن خزیر حمدانی, بہت تفصیل میں نہیں جاؤں گا وقت نہیں ہے. حمدانی کیا ہے؟ حمدان قبیلہ ہے, اور کبھی صرف قبائل پر بات کریں گے, صرف موضوع بنائیں گے قبائل کا. تو قبیلہ حمدان سب سے بلند ہے. من حیث قبیلہ معصوم نے کسی قبیلے کی تعریف نہیں کی, بنی اسد قبیلہ ازدی قبیلہ فلاں قبیلہ فلاں نہیں, جس قبیلے کی بحیثیت قبیلہ تعریف معصوم نے کی وہ قبیلہ حمدان ہے, جس سے جناب حارث حمدانی زیارت مولا کائنات کے لیے آئے تھے. معلوم یہ اس قبیلے کی حافظ قرآن ہیں, مولا کائنات کے صحابی, مولا حسن کے صحابی, اور مولا کے صحابیوں میں یہ پہلے مؤلف ہیں. انہوں نے کتاب لکھی, بریر کتاب لکھی قضایا اور احکام, قضایا و احکام مولا کائنات اور امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام لوگ نام سے. میں نے پہلے اس لیے کہا کہ اور بھی جو مؤلف ہیں اور رسول خدا کے صحابی بھی ہیں, یہ مولا کے صحابی شروع ہوئے. بریر 80 سال کے بوڑھے, کربلا کے میدان میں انہوں نے ایک مباہلہ کیا ہے. مباہلہ کس سے کیا ہے؟ بریر 10 محرم کی شب میں مسکرا رہے تھے. کہتے ہیں مسلم ابن اوسجا اور حبیب ابن مظاہر کے ساتھ بیٹھے تھے, تو مسلم نے کہہ دیا بریر آج تو مسکرانے کی رات تو نہیں ہے. بریر رونے لگے, فرمایا آپ تو میری زندگی جانتے ہیں, میں کبھی مذاق اور مسکرانے کی زندگی گزارنے کا عادی نہیں ہوں. اتنے صاحب تقویٰ تھے, لیکن آج مسکراہٹ اس لیے آ گئی کہ اپنے آپ کو اپنی نجات سے اتنا قریب دیکھ رہا ہوں کہ بس یہ تلوار چلے اور ہم اخروی آرام گاہ میں چلے جائیں. کتنا یقین تھا اس مدرسے کے طلبہ کو, اتنا یقین تھا اپنی کامیابی پر. بریر جب میدان کربلا میں گئے تھے تو بریر کے مقابلے میں شخص آیا جو آپ کو پہلے سے جانتا تھا, اور عجیب اتفاق, اس کا نام ہے یزید بن معقل ازدی. یہ آیا بریر کے مقابلے پر, اور بریر کی اس سے پرانی نوک جھونک رہتی تھی مسئلے امامت و خلافت پر. لشکر یزید سے معقل کا بیٹا یزید, لشکر حسین سے خزیر کے بیٹے بریر سامنے آمنے ہو گئے. اب کہتا ہے یزید بن معقل کہ اچھا ہوا تم میرے سامنے آ گئے, اب آؤ ہم دونوں مل کر آج جنگ کرتے ہیں اس نیت سے کہ ہم میں سے جو سچا ہو, تم علی والے ہم حکومت والے, ہم میں سے جو سچا ہو خدا اس سچے کے ہاتھوں جھوٹے کو قتل کروا دے. عجیب مباہلہ, صلوات پڑھے محمد والے محمد. یہاں بد دعا کا مسئلہ نہیں ہے, یہاں تلوار کا مسئلہ ہے. کہ بریر قبول ہے ہماری دعوت؟ بریر کہتے ہیں بالکل قبول, آؤ بسم اللہ کرتے ہیں. اچھا ہے فیصلہ یہیں ہو جائے کہ حق علی والوں کے ساتھ ہے کہ حکومت والوں کے ساتھ ہے. اور جب بریر نے تلوار کو نکالا تو گویا پھر مباہلے کا انداز صداقت و قسم کے درمیان جنگ کا انداز تھا. بریر نے ایسا حملہ کیا کہ پہلے ہی حملے میں یزید بن معقل کو واصل جہنم کیا, بریر کامیاب ہو گئے. اور صرف ایک کو نہیں مارا, پھر اس کے بعد ایک کے بعد ایک 30 افراد ہو رہے, بریر نے 30 کو واصل جہنم کیا. بریر گئے تھے فرات کے کنارے بھی, اور فرات کے کنارے پر بریر نے ایک تبلیغ بھی کی تھی. اور آج بریر کی بات بس اس حد تک بیان کرنا مقصود تھی کہ بریر جیسا طالب علم عاشورہ کے مدرسے کا اتنا مضبوط طالب علم تھا کہ اس نے تلوار کی بنیاد پہ مباہلہ کیا. اللہ اکبر. لیکن فرش ادا پر آج لب کشائی کروں حضرت عباس کے عظمت کو بیان کرنے کے لیے. حضرت عباس کو سقا کیوں کہا جاتا ہے؟ آپ کے دو خاص القابات پہ بحث کریں گے آج ربط مصائب سے پہلے. سقا, سقا مبالغہ آ رہی ہے ساقی سے, ساقی معنی پلانے والا نا, ترجمہ غلط ہو گیا. ساقی سیراب کرنے والا, ہر پلانے والا سیراب نہیں کرتا. ساقی ہے اس میں فائل, اس کا مبالغہ ہے سقا بہت سیراب کرنے والا. اب ایک لوگ سوال کرتے ہیں کربلا میں حضرت عباس سقا کب بنے؟ محرم کی 7 تاریخ. اصل میں بات یہ ہے کہ مقتل پڑھا بہت کم جاتا ہے, کہ اصل مقتل کی بہت سی باتیں جو ہیں وہ پھر آپ کے ذہن سے میچ نہیں کرتی, اس لیے میں بہت آہستہ آہستہ پڑھ رہا ہوں. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. کہنے کو تو ہم بھی صرف سقا کا ترجمہ کریں اور نکل جائیں. محرم کی 7 تاریخ پانی بند ہوا. ابھی آپ نے سنا کہ 7,500 سپاہی تھے, 501 گئے, 4 ایک گئے, 3 ایک گئے. 7,500 سپاہی تھے فرات کے کنارے کہ جنہوں نے فرات کے کنارے کو اتنا کور کیا تھا کہ پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا تھا. ہائے حسین, دن بھر سات محرم ایسے گزری کہ دور سے فرات کا پانی چمکتا تھا. اور عجیب جملہ مقطع کا سنیں گے، صرف پانی چمکتا نہیں تھا، یزید خبیث صفت افراد پانی کو بھر بھر کے اچھال کے پھینکتے تھے، دکھاتے تھے، آپس میں زور زور سے کہتے تھے پانی کتنا ٹھنڈا ہے، پانی کتنا میٹھا ہے. اللہ اکبر. تھا حکم یہ یزید کا، پانی بشر پئیں، گھوڑے پئیں، سوار پئیں، جانور پئیں، کافر بھی گر پیے تو منع تم نہ کیجیو، پر فاطمہ کے لال کو پانی نہ دیجیو. یہ محرم کی 7 تاریخ. 7 تاریخ سے پہلے بھی مولا عباس سقط تھے یا 7 کے بعد بنے؟ اس میں ایک قول علماء کا یہ کہ مدینہ منورہ سے لے کر اور سرزمین کربلا تک راستے بھر جہاں جہاں گرمی اور شدت پیاس، تو پانی پلانے والا کون؟ عباس. اتنا پانی پلایا کہ ساقی کے بجائے سقہ کہلائے. دوسرا قول، 10 محرم سے پہلے 8 محرم کی شب میں سرکار سید الشہداء نے 2 دستے روانہ کیے تھے. 8 محرم کی شب، 7 کا دن گزرا، سارا دن ظہر کی نماز قیامت تھی 7 محرم کی. اتنی شدید گرمی تھی اور اس پر پیاس کی شدت کہ صبح سے پانی بند ہوا اور دوپہر آ گئی، اتنی شدید گرمی ہے کہ اگر ایک دانہ بھی ڈالیں زمین پہ تو بھن جائے، کہ جان لبوں پہ آ رہی تھی. دن کس طرح کٹا ہے، رات آئی ہے، مولا نے حکم دیا 2 افراد، ایک مولا عباس چلے اور ایک نافع بن ہلال چلے، 20 افراد پیدل یا 20 افراد مشکیزے اٹھائے ہوئے، باقی سواریوں پر تقریباً 40 سے 50 افراد کا دستہ چلا فرات کے کنارے. اور فرات کے پاس پہنچ کر نافع نے بات شروع کی اور ایک کیفیت پیدا ہوئی کہ نافع کہتے تھے، پوچھا کون کا میں نافع، کہا تم پانی پی لو. فرماتے تھے کہ میں پانی پی لو، اور زہرا کی اولاد پیاسی رہے، حسین پیاسے رہے، ممکن نہیں. کہتے ہیں باقاعدہ تکرار بڑھی اور فرات کے کنارے پر حضرت عباس کے ساتھ جو لوگ تھے حملہ کیا ہے اور 20 مشکیزے پانی کے بھرے. 7 محرم کا دن ختم ہوا، 8 کی شب. یہ خیال ہے گرمی کا موسم ہے اور مشکیزے کتنے بڑے ہوتے ہیں، یہ خیال ہے کہ بچے کتنے تھے، بیبیاں کتنی تھیں، غلام کتنے تھے، کنیزیں کتنی تھیں، ارے حیوانات، سواریاں اور اماریاں کتنی تھیں. اب جو پانی آئے گا نا سب کے ہی آئے گا. اللہ اکبر. 20 مشکیزے کسی طریقے سے مولا عباس اپنے ساتھ لے کر پہنچنے میں کامیاب، اور جب پہنچے سب کو پانی تقسیم ہوا. تاریخ کا عجیب جملہ ہے، حضرت عباس نے اپنے حصے کا پانی نہیں پیا، جو بھی آپ کا حصہ بنتا تھا نہیں پیا، سنبھال کے رکھا ہوا ہے. آپ تو جانتے ہیں نا بچوں کی ہوتی عادت، تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد سکینہ آتی تھی، چچا پانی تو ہوگا نا، اپنے حصے کا پانی. میرے مولا نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو مسلسل پلایا ہے، جب تک پانی آپ کے پاس رہا اتنا پانی پلایا کہ بچے آخر میں کوئی اور لفظ بھول گئے، بس سقہ کہتے تھے کہ پانی یہاں ملے گا، کہیں اور نہیں جاتے تھے، بس حضرت عباس کے پاس آتے تھے، پانی اگر مل سکتا ہے آج تو یہیں مل سکتا ہے. واہ غربتا، یہ آٹھ محرم کی شب کا واقعہ، اور پھر وہ آخری جملہ کربلا کے میدان میں رونے والوں، جب حضرت عباس خدمت امام حسین میں پہنچے تھے، مولا اب مجھے بھی اجازت دے دیجئے کہ میں آپ پر اپنی جان قربان کر دوں، امام رونے لگے. فرمایا بھیا تمہیں لشکر کے علم بردار ہو، تمہیں بھیج دوں تو کیسے بھیجو لشکر کے علم بردار ہو. بس یہ سن کر مولا عباس نے سر جھکایا تھا، آقا وہ لشکر کہاں رہا جس کا میں علم بردار تھا. امام روتے تھے عباس کو دیکھ کر، عباس سمجھ گئے، پلٹ کے واپس آئے، سارے ہتھیار اتار دیے، پھر اپنی شہزادی، اپنی آقازادی کو بلایا. شہزادی بڑی پیاس لگی ہوگی، اتنا یقین ہے بچی کو اگر کوئی پانی لا سکتا ہے نا، لا سکتا ہے، کیونکہ یہ آٹھ محرم کی شب میں ہو چکا تھا، اگر کوئی پانی لا سکتا ہے. سکینہ کو اتنا یقین تھا چچا خود نہ پیئے گا، مجھے لا کے پلائے گا. تو فرماتے تھے بیٹی سکین مشکیزہ لے کر آ جاؤ. مشکیزہ لے کر جب بی بی آئی ہیں، اور اسی مشکیزے کے حوالے سے وہ جملہ آٹھ محرم کی شب میں، جو لوگ نہیں جانتے تھے مولا عباس کو، وہ سپاہی کہتے تھے وہ مشکیزے والا آ رہا ہے، ابو القربہ وہ مشکیزے والا آ رہا ہے. دس محرم کو بھی یہی انداز اختیار کیا گیا کہ بچی مشکیزہ لے کر آئی ہے، چچا کی گود میں شہزادی ہے، مولا کے پاس پہنچے ہیں مولا. اور جیسے ہی امام نے سکینہ کو عباس کی گود میں دیکھا، فرمایا بیٹی آج سفارشی بن کے ہاتھ ہو گئی ہو، کل جب چچا نہ ملیں گے تو فریاد کرو گی. بچی سمجھ نہ پائی، بابا بابا پانی لانے کی اجازت تو دے دیجئے، اجازت تو دے دیجئے. مولا نے اجازت دی، رونے لگے. فرمایا بھیا یاد رکھنا، بس پانی لینے کو جا رہے ہو تو تمہیں تلوار کی کیا حاجت ہے، ایک نیزہ ہی کافی ہوگا. اللہ اکبر. عباس رخصت ہوئے، ادھر جیسی خبر خیموں میں آئی ہے، جناب زینب اولیاء نے ام حفظہ کے ذریعے اپنے ماں جائے کو بلوایا. جب امام زینب کے خیمے میں آئے، فرماتی ہیں بھیا سنا ہے عباس رخصت ہو گئے. امام نے سر جھکا لیا، بہن عباس بھی رخصت ہو گئے، بس یہ سننا تھا. فرمایا نجف کا رخ کر کے، بابا آپ کی بات پر اب سمجھ میں آ رہا ہے، صدقہ بھی بابا سچ فرمایا تھا. امام فرماتے ہیں بہن کیا کہنا چاہتی ہیں، بابا نے کیا فرمایا تھا؟ تب تذکرہ فرماتی ہیں کہ ایک دن میں بہت کم سن تھی بھیا، اتنی چھوٹی کہ بابا کی گود میں بیٹھا کرتی تھی، میرے سر کی چادر کو بابا چوما کرتے تھے، میرے سر کی چادر کو بابا اپنے ہاتھوں سے آگے بڑھاتے تھے. ایک دن رو کے کہنے لگے، بیٹی ایک دن ایسا آئے گا کہ تیرے سر سے چادر لوٹی جائے گی. بھیا جب سے عباس پیدا ہوئے تھے مجھے اتنا اطمینان تھا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی عباس کی بہن کا نام تو لے، کوئی عباس کی بہن کی چادر کی آنکھ اٹھا کے تو دیکھے. اللہ اکبر. لیکن بھیا یقین آ گیا، بابا نے آج کے لیے فرمایا تھا عباس رخصت ہو گئے. اجرکم اللہ. رونے والو، میدان کربلا میں حضرت عباس کی آمد تھی، کیا شدید ترین جنگ تھی. اللہ اکبر. میرا مولا میرا مولا، کس حالت میں، کس حالت میں فرات کے کنارے تک پہنچا ہے. فرات کے کنارے 7,500 سپاہی تو اس دن تھے نا، اب کتنے ہوں گے. جب میرا مولا فرات کے کنارے پہنچا، لشکر کو ہٹاتا ہوا میرے مولا نے پانی بھرا، پانی بھر کے پلٹنے لگے.
امام کی وصیت یاد تھی کہ بھیا خالی پانی لینے جا رہے ہو تو پانی تو لے لیا تھا نا, پانی لے لیا, واپس پلٹ رہے تھے. اب جب اشقیا نے دیکھا کہ عباس پانی بھرنے میں کامیاب ہو گئے, ہم ان کو فرات سے تو نہ روک سکے, تو لا پانی ضائع کر دیں تاکہ پانی ان کے کام کا نہ رہے. ساری سپاہی یزید مل کے ایک عباس پہ حملہ آور ہوئی. رونے والو خدا آپ کو کوئی غم نہ دے, قیامت کا منظر تھا. ایک ایک وجود پہ اتنے تیر مارے گئے کہ کوئی جسم کا حصہ باقی نہ بچا, یہاں تک کہ تیر میرے مولا کی آنکھ میں لگا. اجرکم اللہ. رونے والو خدا آپ کو کبھی آنکھوں کی تکلیف نہ دے. آنکھوں کی تکلیف میں انسان کے ہوش و حواس پریشان ہو جاتے ہیں کہ آنکھ اتنی تکلیف کرتی ہے. اگر آنکھ میں کوئی ریت کا ذرہ بھی اڑ کے چلا جائے تو آنکھ سرخ ہو جاتی ہے. اور انسان سارے کام چھوڑ کے پہلے اپنے ہاتھوں سے اپنے آنکھوں کو صاف کرتا ہے. ہائے, یہی جملہ پڑھا تھا روزے حضرت عباس پر محمد علی خراسانی نے. ایک خطیب گزرے ہیں, ایک زمانہ تھا مجلسے پڑھتے تھے, اتنا گریہ ہوا روزے عباس پر کہ یہاں تک کہ لوگ روتے روتے بے ہوش ہو گئے. کہتے ہیں آغا ابراہیم قزوینی امام جماعت تھے, روتے ہوئے خطیب کے پاس آئے. فرماتے ہیں خطیب اتنی مشکل مصیبت نہ پڑھا کر, تو پڑھ کے چلا جاتا ہے لوگ بے ہوش ہو جاتے ہیں, ہمیں سند ڈھونڈنا پڑتی. اللہ اکبر. خطیب خاموش ہو گئے, اچھا جیسے آپ کہیں میں خیال کروں گا. ہائے, کہتے امام جماعت جب دوپہر کے کھانے کے بعد اپنے بستر استراحت پر آئے, حالت خواب میں آقا عباس کی زیارت ہوئی. فرماتے ہیں ابراہیم میری مصیبتوں کا ایسے تو انکار نہ کرو جیسے تم کربلا میں موجود تھے. ابراہیم اچھا مجھ سے سننا چاہتے ہو مجھ پر کیا گزری؟ تو ابراہیم سنو میں بتا دیتا ہوں. ابراہیم جب میرے آنکھ میں تیر لگا میرے دونوں ہاتھ کٹ گئے تھے. واہ مصیبت, واہ محمد. رونے والو برداشت کر سکو گے اگلا جملہ؟ ارشاد فرماتے ہیں آقا ابراہیم سے حالت خواب میں, ابراہیم جب آنکھ میں تیر پیوست ہوا تو میں نے بڑی کوشش کی کہ تیر کو سر کو جھٹکا دے کے نکال لوں, اس لیے کہ ہاتھ تو تھے نہیں نا, سر کو بار بار ہلایا کہ تیر اگر ہلکا ہو تو نکل جائے. اتنا گہرا پیوست ہوا تھا کہ سر کو بار بار جھٹکے دیے مگر تیر نہ نکلا. ابراہیم میں نے ایک اور کوشش کی, میں نے چاہا کہ تیر کو نکالوں, اپنے کٹے ہوئے بازوؤں کے مقام کو جمع کرنا چاہا کہ اس کے بیچ میں روک کے تیر کھینچ سکوں, لیکن ہائے بازو ایسی جگہ سے کٹے تھے کہ آپس میں جمع نہ ہوئے. ابراہیم میں نے تیسری کوشش اور کی ہے. فرماتے مولا ابراہیم میں چاہتا تھا کہ اپنے دونوں گھٹنوں کے درمیان تیر کو روکوں, سر کو کھینچ کے اٹھا لوں تاکہ آنکھ سے تیر تو نکل جائے. فرماتے ہیں جیسے ہی ابراہیم میں نے گھٹنے بلند کیے اپنے سر کو جھکایا تھا کہ تیر کو بیچ میں روک کے نکالوں, کسی ظالم نے پیچھے سے سر پہ ایسا گزر مارا کہ ابراہیم میں گھوڑے پہ نہ سنبھل سکا. واہ مصیبت, واہ محمد. رونے والو مدینے میں دکھیاری ماں یہی کہہ کے روتی تھی کہ لوگوں مجھے بتا تو دو جب میرا بیٹا زین سے زمین پہ گرا تو کیا دونوں ہی بازو کٹ گئے تھے. واہ مصیبت, میرا مولا زین سے زمین پر کیسے آیا. رونے والو بس آخری جملہ, آخری جملہ. قیامت کا منظر تھا جب میرا مولا زین سے زمین پر آیا ہے اور آ کر اپنے مولا کو آواز دی ہے کہ مولا غلام کا آخری سلام لیجئے. مولا حسین نے جب عباس کا سلام سنا ایک مرتبہ اپنے دونوں ہاتھوں سے ایک کمر کو تھام لیا, ارے مقتل کی طرف چلے. رونے والو رونے والو, یہ جملہ یاد رکھنا, جس کی کمر میں تکلیف ہو اس کے لیے جھک کر کچھ شے زمین سے اٹھانا تکلیف کو بڑھا دیتا ہے نا. ہائے میرا مولا ایک مرتبہ زمین پر جھکا, کٹے ہوئے بازو کو اٹھایا, سینے سے لگایا, دو قدم آگے بڑھے, پھر زمین کربلا پہ جھکے, کٹے ہوئے بازو کو اٹھایا, کمر ٹوٹی ہوئی ہے, عباس کے قریب آئے تو گر پڑے عباس کے سرہانے. عجیب میرے مولا کا عالم تھا, عباس کے سر کو اٹھا کر اپنی آغوش میں رکھ لیا. اور عزاداروں یاد رکھنا, سر کا بھی زخم ہے آنکھ میں بھی زخم ہے, ایسے میں اگر کوئی سر گود میں رکھے سکون ملے گا نا, سکون ملے گا نا. ایسے میں میرا مولا جیسے ہی محسوس کیا کہ آقا نے اپنی گود میں میرے سر کو رکھا, اپنے سر کو زمین پہ. رونے والوں کبھی سوچنا, جس کے بازو نہ ہونا وہ سر کو زمین پہ کیسے گرائے گا. ایک مرتبہ گرایا, امام نے پھر اٹھا کے رکھ لیا, پھر گرا دیا. فرماتے تھے بھیا اپنے سر کو زمین پہ کیوں ڈال رہے ہیں, فرمانے لگے آقا آقا غلام اتنا معتبر ہو گیا کہ غلام کا آخری وقت ہو سر آقا کی گود میں ہو. ارے آقا آپ کا سر کس کی گود میں ہوگا, واہ مصیبت واہ محمد. اجرکم اللہ, امام فرماتے تھے بھیا تم فکر نہ کرو, ہماری ماں فاطمہ زہرا ہمیں گود میں لینے کے لیے اس سرہانے آ جائیں گی. ہائے میرا مولا اب اطمینان ہوا, اطمینان ہوا. فرماتے ہیں آقا عباس سے کہ کوئی آرزو ہو تو بیان کرو. عباس کہتے ہیں مولا مولا میری آرزو بس یہ ہے کہ جب پیدا ہوا تو آپ کی زیارت کی تھی, چاہتا ہوں دنیا سے جاتے ہوئے بھی آپ کی زیارت ہو جائے. آقا زحمت نہ دیتا مگر دونوں بازو کٹے ہوئے, یہ ہے زیارت حسین بازو کٹے ہوئے. ایک آنکھ میں تیر بیوس تھے, ایک میں سر کے زخم کا خون بھر گیا. امام نے اپنی ابا کے دامن سے عباس کی آنکھ کا خون صاف کیا, عباس نے رخ حسین کو دیکھا. امام فرماتے ہیں بھیا میری بھی ایک آرزو ہے پوری کر دو. واہ مصیبت. ہائے فرماتے ہیں آقا حکم کیجئے غلام حاضر ہے. فرماتے ہیں مولا عباس جب سے تم پیدا ہوئے نا آج تک مجھے بھائی کہہ کے نہیں پکارا ہے. عباس عباس آج حسین چاہتا ہے ایک مرتبہ بھائی کہہ دو. پہلے تو معذرت کی, مولا غلام غلام ہے, امام امام ہے, بھائی کہاں ہو سکتا ہے. فرمایا آج میرا حکم ہے عباس تمہیں کہ مجھے بھائی کہہ کر پکارو. ہائے مجھے نہیں معلوم, میرا دل کہتا ہے کیا ہوگا مدینے کا اماں, اماں تم نے سکھایا تھا ارے آقا کو بھائی نہ کہنا. اماں عباس کیا کرے, وہ امر امام آ گیا ٹوٹے ہوئے جسم کے ساتھ. فرمایا الوداع میرے مظلوم بھائی. واہ محمدہ